فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وهو خير معين، والعاقبة للمتقين، والجنة للموحدين، والنار للعاصين. وصلى الله على رسوله الكريم حبيب إله العالمين، العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين، جد الحسن والحسين، أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما بقية الله في الأراضين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الأذل إلى قيام يوم الدين. شب عاشور ہے، ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کی خدمت میں ہدیہ ارادت و عقیدت پیش کرتے ہوئے توسل کریں گے اور پرسہ پیش کریں گے. آپ سب مولا کا نام مل کر ہمارے ساتھ لیجئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ابا عبداللہ، يا حسين ابن علي، أيها الشهيد يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله اشفع لنا. ماشاء اللہ، شب عاشور امام حسین کے نام پر. یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا. ایک مرتبہ حضرت حجت کو پرسہ پیش کرتے ہوئے، یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. مل کے صلوات بھیجے محمد. اللہم صل علی محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجه. خدا سبحان سے التماس اور التجا ہے کہ وہ ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کے صدقے میں ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اے پروردگار، اس عشرے میں ہم نے جتنی مجالس سنی ہے، جتنا گریہ کیا ہے اور جتنا ماتم کیا ہے، اور جس جس نے جو امام حسین علیہ السلام کے لیے اہتمام کیا ہے، اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اس میں یقیناً چونکہ ہم انسان ہیں تو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہوں گی، رزگار ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دے.
ہمیں مرتے دم تک امام حسین کے عزاداروں میں قرار فرما دے، ہماری نسلوں کو حسین کے محبین میں قرار فرما دے. اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرة شفاعة الحسین وادخلنا الجنة من باب الحسین واشف مرضانا بحق علی ابن الحسین واجعلنا من الباکین فی عزاء الحسین واکتبنا من زوار الحسین. اے رب العزت، حسین ہی کے فرزند آخری حجت حضرت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے محبین و ناصرین قرار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاء محمد واله الطيبين الطاهرين. یہاں سے وہاں تک ایک حسینی صلوات بھیج دیں، محمد وال محمد. گفتگو مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے اس مقام تک پہنچی کہ اگر خلاصہ کرنا چاہیں تو یوں بنے گا کہ اللہم اجعلنی عندک وجیہا بالحسین فی الدنیا والآخرہ، کہ اے پروردگار تو امام حسین علیہ السلام کے ذریعے ان کے وسیلے سے مجھے دنیا اور آخرت میں عزت اور آبرو عطا فرما. وجیہا کا لفظ ہم عزت اس کا ترجمہ کرتے ہیں، بظاہر شاید آبرو اور بھی بہتر لفظ ہو، کہ تو ہماری آبرو کو باقی رکھ. امام حسین کے صدقے میں یہ وہی لفظ ہے کہ جو ہم دعائے توسل میں بھی کہتے ہیں کہ یا وجیہن عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، اے وہ کہ جو خدا کی بارگاہ میں عزت اور آبرو رکھتے ہیں. اشفع لنا عند اللہ، آپ اللہ کے نزدیک ہماری شفاعت فرمائیے، چاہے دنیاوی حاجت کے لیے ہو یا اخروی حاجت کے لیے ہو. لہذا دعائے توسل سریع العجابہ دعا ہے، یعنی بہت جلدی قبول ہو جانے والے ہیں. اور اس میں بنیادی طور پر تو ہم صرف اہل بیت کے نام ہی لیتے ہیں، اس میں نام کے علاوہ تو کچھ ہے ہی نہیں. ابھی آپ نے امام حسین علیہ السلام کا نام لیا ہے، بقیہ تو وہی جملے ہیں کہ جو تکرار ہو رہے ہیں، یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی ایہا الشہید یا ابن رسول اللہ. پہلے ہم امام کا نام لیتے ہیں، ان کے بعد اس کا لقب ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں یا ابن رسول اللہ، آپ فرزند رسول ہیں، یا ابا الحسن یا علی ابن الحسین یا زین العابدین یا ابن رسول اللہ. تو امام کا نام لیا، کنیت لی اور ان کا لقب ذکر کیا اور یا ابن رسول اللہ، آپ فرزند رسول ہیں. انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ، ہم متوجہ ہیں آپ کی طرف. انا توجہنا واستشفعنا، اور آپ سے شفاعت کو طلب کر رہے ہیں. یہ چھوٹے بچوں کے ذہن میں رہ جائے کہ جب وہ دعائے توسل پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے. انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ، اور ہم توسل کر رہے ہیں آپ کے ذریعے اللہ تک. یعنی توحید کا بہترین میسج ہے کہ اللہ نے اپنے قرآن میں ذکر کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، مجھ تک پہنچنے، اے ایمان والوں تقوی اختیار کرو اور مجھ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. جب بھی اب اس کی ڈفرینٹ تفاسیر کے اعتبار سے انٹرپریٹیشنز ہیں، کہ جیسے جب اللہ کہتا ہے نا یہ ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والوں تقوی اختیار کرو، اور اس کے بعد کوئی حکم آتا ہے جیسے اس آیت میں وابتغوا الیہ الوسیلہ، یہاں مفسرین نے لکھا ہے در حقیقت یہ عطف تفسیری ہو سکتا ہے، یعنی اللہ کہہ رہا ہے تقوی اختیار کرو. تقوی کیسے اختیار کریں کا آگے حکم دے رہا ہوں، تقوی اختیار کرنے کے لیے آگے حکم دے رہا ہوں، یہ اس پر عمل کر لو تو تقوی ہو جائے گا اختیار. اے ایمان والوں اللہ سے تقوی کا مطلب کیا ہے، اس ڈیٹیل بحث میں اس وقت شب عاشور ہے، اتنا وقت نہیں ہے کہ جایا جا سکے. سمپل اس کا ٹرانسلیشن کیا جاتا ہے، خدا کا خوف رکھو، خدا سے ڈرو. ایک لفظ جو مجھے اردو میں مناسب سمجھ میں آیا میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، آپ خود اس کو دیکھیے گا آپ کو کیسا لگتا ہے، کیونکہ خوف اور ڈر میں بھی ایک پورا مطلب آتا نہیں ہے اس میں کہ خدا سے خوف اور ڈر کا کیا مطلب ہے. ایک مرتبہ ہوتا ہے کوئی خطرناک چیز ہو جس سے ہم ڈرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر خوف اور ڈر کا کیا مطلب ہے؟ سمپل یہ کہ اتق اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی خدا کے وجود کا لحاظ رکھو. یا رسول اللہ، وجود پروردگار کا لحاظ رکھو. سمپل سی مثال، ہمارے جوان ساتھی بیٹھے ہوئے، میں نے کئی دفعہ کہا کہ بھائی پان اور گٹکے سے پرہیز کریں، اسموکنگ سے پرہیز کریں، لیکن فرض کیجئے کہ اگر کوئی اس میں مبتلا ہے تو کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ بھائی پیرنٹس کے سامنے نہیں کریں گے. ویسے اگر وہ اسموکنگ کر بھی رہے ہیں تو جیسے ہی باپ یا ماں تو چھپا لیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے وجود کا لحاظ کر رہے ہیں, ان کی رسپیکٹ ہے ان کے وجود کی, کہ وہ جب سامنے ہیں تو ان کی رسپیکٹ کے اعتبار سے بھائی ہم یہ کام نہیں کرنا چاہتے. بس اللہ کہہ رہا ہے کہ تقوی اختیار کرو, یعنی اپنی زندگی میں اس کے وجود کا لحاظ رکھو. جب بھی کوئی کام کر رہے ہو تو یہ سوچو کہ وہ خدا دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ, بات پہنچ گئی. کہ جب آپ اور ہم اس کے وجود کا لحاظ رکھیں گے, کس طرح لحاظ رکھیں؟ انت عبد اللہ کا انّا کا ترا ہو, خدا کی ایسے عبادت کرو کہ جیسے اسے دیکھ رہے ہو. مولا کائنات سے جب کسی نے پوچھا تھا کہ آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے, کہ علی نے ایسے رب کی عبادت ہی نہیں کی جس کو دیکھا نہ ہو. یہ علی ہی کی شانتی کہ وہ کہہ سکتے تھے. اس طریقے سے دعائے عرفہ میں امام حسین نے کہا, امیت عین لا تراک علی رقیبہ, اندھی ہے وہ آنکھ جو تجھے نہیں دیکھ پاتی ہے, تجھے اپنا نگہبان نہیں دیکھ پاتی, اندھی ہے وہ آنکھ. تو یہ تو علی و حسین کی شان ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں خدا کو. لیکن مولا کائنات نے وضاحت فرمائی کہ بل بصر نہیں ہے, بصارت کے ساتھ نہیں ہے, بصیرت کے ساتھ ہے. دل کی نگاہوں سے اللہ سبحانہ وتعالی کو اتنا قریب محسوس کر رہے ہیں کہ جیسے دیکھ رہے ہوں. تو فرمایا کہ انت عبد اللہ کا انّا کا تراہو, یہ تو سب سے بہترین معراج ہے, لیکن ہم اور آپ کے لیے ممکن نہیں ہے. تو اب اس سے نیچے لیول کیا ہے جو ہمارے لیے اچیویبل ہو؟ فرمایا کہ ان لم تکن تراہو فانہ یراک, اگر اس لیول تک نہیں جا سکتے کہ ہر وقت جیسے خدا کو دیکھ رہے ہو, کم از کم اتنا تو احساس رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو خدا کے وجود کا لحاظ رکھنا یہ ہے تقویٰ, بڑی سادہ الفاظ میں. تو اب اگر کوئی گناہ سامنے ہے, ایسی جگہ جہاں نظر نہیں جانی چاہیے, کوئی منظر ایسا ہے, خدا کے وجود کا لحاظ رکھے. اگر میں دیکھ رہا ہوں نعوذ باللہ من ذالک کہیں پر, خدا مجھے دیکھ رہا ہے. ایک حدیث کا مفہوم اس سے بیان کیا جاتا ہے کہ اگر ایک شخص ایک گناہ چھوٹا بچہ اس کے سامنے آ جائے تو وہ نہیں کرتا, روک لیتا اپنے آپ کو جو بچہ دیکھ رہا ہے, اور جب وہ بچہ چلا جاتا ہے تو پھر وہ گناہ کرتا ہے. سب جوان سنیں, اس لیے کہ آج شیطان نے ہماری سوسائٹی کو اس طرح سے بنا دیا ہے. پہلے کے زمانے میں بزرگ کہتے تھے, یعنی بھائی اگر فرض کیجیے کسی کو گناہ کرنا ہے تو وہ جاتا تھا محلے سے باہر کہ کوئی دیکھ نہ لے, شہر سے باہر. لیکن اب یہ کہ جس کو جتنا گناہ کرنا ہے وہ اتنا ہی اپنے کمرے میں جاتا ہے, اس لیے کہ اس کے ہاتھ میں ہر گناہ کی چیز موجود ہے جو اس کو دنیا بھر کے گناہ دکھا دیتی ہے اپنے موبائل پر, ٹیبلٹ پر. ٹھیک ہے, تو خطرناک سوسائٹی شیطان نے بنا دی ہے. تو اگر ایک بچے کے ہوتے ہوئے انسان گناہ نہ کرے اور اس کے بعد جب بچہ چلا جائے تو گناہ کرنے لگے, تو حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ خدا کی آواز آتی ہے کہ اے شخص تو نے مجھے اس بچے سے بھی پسترین دیکھنے والا شمار کیا. ایک مل کے صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر, اللہم صلی علی محمد. بات پہنچ رہی, تو نے اس بچے کی جو اتنی ویلیو اور حیثیت رکھی کہ جب وہ سامنے تھا تو گناہ نہیں کیا, لیکن میری اتنی عزت بھی نہ رکھی. تو یہ ہے خدا کے وجود کا لحاظ کرنا. بات پہنچ رہی, شب عاشوری انشاءاللہ یہ ایک میسج بھی اگر دل میں رہ جائے, میں سمجھتا ہوں میرے پورے عشرے کی محنت سوار ہوتا ہے انشاءاللہ سے. امام حسین علیہ السلام کے نام پر انشاءاللہ ہمیں گناہ سے بچنے کی توفیق ہو, اللہ کی اطاعت کی توفیق ہو, عشق حسین سے سرشار ایک اور مل کے صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. اسی طریقے سے مثلا نماز کے لیے معاملہ ہے کہ اگر فجر پر اٹھ نہیں پا رہے ہیں تو وجود خدا کا لحاظ کریں. اگر فرض کیجئے کہ باپ سامنے ہوتا اور کہتا کہ اٹھو, ایک بار منع کرتے دو بار لیکن اٹھنا پڑ جاتا, تو جتنا ماں باپ کے وجود کا لحاظ کر رہے ہیں ایٹ لیسٹ اتنا خدا کے وجود کا لحاظ کریں کہ وہ کہہ رہا ہے حی علی الصلاۃ, اٹھو فجر کے لیے. اور بالخصوص دیکھیں نماز کوئی اور پڑھتا رہے, قبول تو آپ کی ہونی ہے نا, جس کی قبول ہونی ہے اسی کو سب سے زیادہ کیئرفل ہونا چاہیے کہ میں تو پڑھوں گا تو میری تو قبول ہونی ہے ماشاءاللہ سے, علی کی ولایت کی وجہ سے. نسبت ہو جنہیں آل محمد کی ولا سے, اور کیجیے گا, نسبت ہو جنہیں آل محمد کی ولا سے, خوف آتا ہے ایسی نمازوں کی قضا سے. بات پہنچی ہے کیا کہنا چاہ رہا ہوں میں؟ بھائی نسبت ہو مجھے سارے جوانوں کے لیے, ہم سمیت بس سب کے لیے ہم کہہ رہا ہوں جملہ یہ, نسبت ہو جنہیں آل محمد کی ولا سے, خوف آتا ہے ایسی نمازوں کی قضا سے, اور ہر خاک سے انسان کا کفن ہوتا ہے میلا. خاک لگ جائے کفن پہ تو کفن میلا ہو جائے گا, ٹھیک ہے, ہر خاک سے انسان کا کفن. اب میں جا رہا ہوں امام حسین علیہ السلام تک, سب میرے ساتھ چلیے گا, ایک ایک عزادار جو فرش عزا پر موجود ہے. خوف آتا ہے اسی نسبت تجھنے آل محمد کی ولا سے, خوف آتا ہے اسی نمازوں کی قضا سے, اور ہر خاک سے انسان کا کفن ہوتا ہے میلا, لیکن یہ نکھرتا ہے تو بس خاک شفا سے. میل کے کہیں گے زندہ آباد, زندہ آباد, مردہ آباد, یا علی ماشاءاللہ. تو جو جو حسین سے جڑتا ہے عزت اس کی ہے. یہ ہم نے عرض کیا تھا آپ سے کہ کبھی عزت ہے پیسے سے, شہرت ہے پوسٹ اور اقتدار سے, جس سبب سے عزت ہے, جب تک وہ سبب ہے تو عزت ہے, وہ سبب گیا عزت ختم. جسے حسین کے صدقے میں عزت ملی ہے تو چونکہ سب شاہد کمال شہ مشرقین ہیں, اور جب تک خدا کا ملک ہے مالک حسین ہے. تو اگر فرش پر عزت چاہیے تو فرش حسین کے قدموں کی دھول ہے, اگر عرش پر عزت چاہیے تو عرش پر حسین کا اقتدار و اختیار ہے. تو جو حسین سے جڑا ہوا ہے اس کی عزت فرش پر بھی ہے, اس کی عزت عرش پر بھی ہے. ایک مل کے صلوات اور بیت محمد و آل محمد پر, اللہم صل علی محمد و آل محمد. کیوں؟ حقیقی عزت اللہ کے ہاتھ میں. ذرا یہ سوچئے گا, مولانا صاحب اس نے میرے ساتھ آ کے اتنا برا سلوک کی, ایسی بات کی, مجھے بے عزت کرنے کی کوشش کی, اتنا اطمینان رکھیے, جب خدا کسی کو عزت دینا چاہے کوئی لے نہیں سکتا, خدا کسی کو ذلیل کرنا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا. جی اللہم انک تعطی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. علی آپ پر ہماری ہزاروں جانیں قربان ہو جائیں, اپنے کلام کو خدا کے کلام سے ایسے ملا دیتے ہیں کہ جیسے کوئی فرق ہی نہیں ہے, اس لیے کہ یہ ایک ہی نور سے بہتے ہوئے دو چشمے ہیں. دعائے سوا امیر المومنین, جو نجف اشرف میں مولا علی کے حرم میں ہر صبح کو یہ دعائے سوا پڑھی جاتی ہے, کتنا خزانہ ہے ہمارے پاس امیر المومنین کے صدقے میں. اللہم انک تعطی الملک من تشاء, پروردگار تو جسے چاہتا ہے ملک دے دیتا ہے. وتنزع الملک ممن تشاء, جسے چاہتا ہے ملک لے لیتا ہے. وتعز من تشاء وتذل من تشاء, جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے, جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. وترزق من تشاء بغیر حساب, جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے, کچھ کو کچھ دیتا ہے, کچھ کو سب کچھ دے دیتا ہے. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل, دن کو رات میں بدلتا ہے, رات کو دن میں بدلتا ہے. تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی, مردہ سے زندہ نکال لیتا ہے, زندے سے مردہ نکال لیتا ہے. سبحان اللہ. تو گفتگو آہستہ آہستہ اس مقام پر رک رہی ہے, جب ہم نے اپنے آپ کو متصل رکھا ہے اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ تو پھر دنیا کی عزتوں کی اتنی پرواہ نہ کریں. ہاں یہ مطلب ہرگز نہیں ہے نعوذ باللہ کہ انسان اپنے آپ کو خود ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش کرے, اسلام میں پسند نہیں ہے, بلکہ چوتھے امام کی ایک دعا ہے, دعا مکارم الاخلاق, بہت خوبصورت. اس کا جملہ ہے کہ اے پروردگار, تو مجھے انسانوں کی نگاہوں میں عزت عطا فرما اور اپنے ہی نفس میں ذلت. کیوں؟ اس لیے کہ جب میرے اپنے نفس میں ذلت ہوگی میرے اندر, تو میں کبھی بھی مطمئن نہیں رہوں گا, ہمیشہ اللہ کی طرف اور بڑھنے کی کوشش کروں گا. میں اپنے آپ کو حقیر سمجھوں, لوگوں کی نگاہوں میں مجھے عظیم بنا دے, اپنی ہی نگاہ میں مجھے حقیر بنا دے. بہترین, ٹھیک ہے. تو عزت ہمیں انشاءاللہ یہاں دنیا میں بھی اللہ نصیب فرمائے گا, لیکن ہمیں اپنے آپ کو اصل حقیقی عزت کی سمجھنی ہے کہ جب اہل بیت راضی ہیں بس یہ عزت ہے. میں زیادہ وقت نہیں آپ کا لینا چاہتا, ایک حدیث ہے جو مجھے یقین ہے کہ مجمع میں سے, ابھی میں ایک جملہ کہوں گا یعنی آدھا جملہ, آدھا آپ خود کہیں گے. لیکن ٹوٹل وہ حدیث 12 جملوں پر ہے, 12 سینٹنسز, ایک ہی جملہ مشہور ہے اور مجلسوں میں ایک ہی جملہ پڑھا جاتا ہے. آج میں چاہتا ہوں آپ کو 12 سناؤں پورے. اگر تیار ہیں تو مل کے صلوات بھیجے محمد والے. پہلے جملہ میں پڑھوں گا, ماشاء اللہ. اچھا, حدیث بھی وہ امام اہل سنت سے ہیں کہ جو اپنے مسلک میں بہت شدید ہیں. امام فخر الدین رازی, اہل علم جانتے ہیں کہ ان کا لکھنے کا انداز کیا تھا اور کتنا ایک انداز تعصب کے ساتھ لکھا کرتے تھے. ان کی جو تفسیر ہے مفتاح الغیب, جو تفسیر کبیر کے نام سے مشہور ہے, اس کی جلد نمبر 27 پہ یہ حدیث انہوں نے خود لکھی ہے, یعنی انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھی ہے. پہلا جملہ میں کہوں گا, آدھا میں کہتا ہوں, آدھا آپ کہیں. من مات علی حب آل محمد, ماشاء اللہ, یہ ممبر امام حسین کی برکت ہے کہ چھوٹے سے بچے نے کہا ماتا شہیدہ, کیا بات ہے. جو آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ شہید مرا, چاہے گھر میں مرا تب بھی شہید مرا. جو شہادت کی منزل تک باقاعدہ پہنچا اس کا تو ہی مقام شہادت کا, لیکن فرمایا کہ بس آل محمد کی محبت اتنا انقلاب پیدا کر دیتی ہے کہ اللہ طبعی موت کو بھی شہادت کی موت کاؤنٹ کرتا ہے. اب میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ ریفرنس کہاں سے, وہ اہل سنت عالم دین جن کے لیے امام الشاکین یا امام المشککین کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے, شک کرنے والوں کے امام. شک کرنے والوں کے امام کیوں؟ اس لیے کہ جتنی بھی قرآن میں آیات اہل بیت سے فضائل کے متعلق ہیں, ہر آیت میں انہوں نے شک کریٹ کیا, ڈاؤٹ, کہ پتہ نہیں یہ آیت ہمیں لگتا تو نہیں کہ یہ غدیر کے لیے نازل ہوئی, ہمیں لگتا تو نہیں یہ مباہلہ کے نازل, ہمیں لگتا تو نہیں, یعنی انہوں نے شک کتنا کریٹ کیا. اور بڑے فلسفی تھے تو بات کو ایسے لے کے چلتے تھے کہ ایک پڑھنے والا عام جو پڑھنے والا ہے وہ کنفیوز ہو جائے کہ ہاں یار بات تو صحیح لگ رہی ہے, پتہ نہیں آیت ہے, ڈاؤٹ کریٹ کرتے تھے. وہ لکھ رہے ہیں جلد نمبر 27 میں. پہلا جملہ سب کو یاد ہے, میں اسی طرح سے ہیں 11 اور جملے, ٹھیک ہے. من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ پہلا, اس کے بعد جتنے بھی جملے ہیں وہ ہیں اللہ و من مات علی حب آل محمد. اللہ کا مطلب ہے آگاہ رہو اور خبردار ہو جاؤ. حضور یہ کہہ رہے ہیں آگاہ رہو اور خبردار ہو جاؤ. من اللہ و من مات علی حب آل محمد مات تائبہ, اللہ و من مات علی حب آل محمد مات مغفورا لہو, اللہ و من مات علی حب آل محمد مات مستقمل الایمان, اللہ و مات علی حب آل محمد یزف الی الجنہ کما تزف العروس الی بیتہا, اللہ و من مات علی حب آل محمد بشرہ الملک الموت الجنہ ثم منکر و نکیر, اللہ و من مات علی حب آل محمد فتح له فی قبره بابان من الجنہ, اللہ و من مات علی حب آل محمد مات علی السنۃ والجماعہ, اللہ و من مات علی حب آل محمد جعل اللہ قبره زوار ملائکته, علی من مات علی بغض آل محمد مات کافرہ, علی من مات علی بغض آل محمد جاء یوم القیامت کتب بین عینیہ آئس من رحمت اللہ, علی من مات علی بغض آل محمد لم یشم رائحة الجنہ. یہ 12 جملے ہو گئے. دوسرا جملہ یہ ہے, آگاہ رہو اور خبردار, جو آل محمد کی محبت پر مرا ماتا تائبہ, وہ توبہ کیا ہوا مرا. اللہ اکبر. چاہے توبہ نہ کر سکا لیکن حضور کہہ رہے ہیں آل محمد کی محبت میں مرا, سمجھو توبہ کیا ہوا مرا. تیسرا جملہ, علام مات علی حب آل محمد مات مغفورا لہو, سمجھو کہ وہ بخشا ہوا مرا. تم جانتے تھے جو بھی اس کے گناہ ہیں, جو بھی بات ہے وہ اس کا اللہ کا معاملہ ہے. مات مغفورا لہو, جو آل محمد کی محبت میں مرا مغفورا لہو, بخشا ہوا مرا. اچھا, لطف کی بات یہ ہے کہ اس پوری حدیث میں کہیں پر یہ نہیں فرمایا حضور نے کہ جو میری اور آل محمد کی محبت میں مرا, کا صرف آل محمد کی محبت پہ. ظاہر ہے کہ جس کے پاس آل محمد کی محبت ہے تو حضور کی محبت بھی, اگر حضور اپنی محبت کہہ دیتے تو 50-50 بچنے کا امکان تھا. بات پہنچ رہی ہے, 50-50 کہا بھائی چلو 50% تو بچ گیا. نہ 50% کی بات نہیں ہے, بات پہنچ رہی ہے. کہہ رہے اس سے والے محمد ہی کا ذکر کروں گا, چاہیے تو 100% پورے آؤ نہیں چاہیے تو تشریف لے جاؤ. پھر فرمایا کہ اللہ ماتا اللہ بے آل محمد, اگر وہ آل محمد کی محبت پہ مرا, بڑا پیارا جملہ یہ, ماتا مستقمل الایمان, وہ ایمان کے ساتھ مرا, لیکن کون سا ایمان؟ مستقمل الایمان, کامل ایمان کے ساتھ مرا. یعنی جب کل ایمان کی محبت پہ مرا تو خود بھی کامل ایمان پر مرا. چوتھا جملہ, پانچواں, اللہ ون ماتا حب آل محمد, جو آل محمد کی محبت پر مرا, اس میں بیان بڑا لطیف ہے, یضف الی الجنہ کما تضف العروس الی بیتہا, اسے جنت میں ایسے لے جایا جائے گا جیسے ایک دلہن کو اس کے گھر میں لے جایا جاتا ہے. سبحان اللہ, ایک مل کے صلوات بھیج دے محمد و آل محمد پر. اللہم صل علی, عجیب ہے, مل کے پہنچ رہی, مجھے پڑھنے دے, پڑھنے دے مجھے. اور سنیے گا, علاون ما تعالی حب آل محمد, جو اگر ہوگی جو آل محمد کی محبت پہ مرا, بشرہ ملک الموت بالجنہ, ابھی تو ملک الموت اس کی روح قبض کرنے آتا ہے, اس کو جنت کی خوشخبری سنا کے جاتا ہے. سبحان اللہ, موت جب صاحب کردار سے ٹکراتی ہے وہ تو مرتا نہیں, موت ہی مر جاتی ہے. سبحان اللہ, وہ تو مرتا نہیں, موت ہی, یہ تو ذریعہ ہے ملاقات علی کا, ورنہ موت حیدر کے غلاموں کو کہاں آتی ہے. جلدی کر لیجیے گا پلیز, جینے کا فائدہ کیا ہے؟
میری لہج میں علی سے کہا فرشتوں نے کہ آپ کا ہے تو پھر اس سے پوچھنا کیا ہے؟ نعرہ حیدری
یا علی یا علی یا علی
حق. ابھی خبر کا بھی منظر سناتا ہوں اسی حدیث میں, ابھی تو میں ملک الموت پہ بات رکی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, بارہ جملے ہیں, میں نے اسی لیے عرض کیا نا کہ ہیں یہ بارہ جملے, تو اللہ جانے فقط پہلا ہی جملہ مشہور ہوا, بعد کے جملے مشہور نہیں ہوئے, اتنے ممبر سے پڑھے نہیں گئے, تو دل میں میرے خیال آیا کہ میں پورا, اچھا بارہ کا عدد بھی اتنا خوبصورت ہے, خود آل محمد کے ذکر میں بارہ کا عدد اتنا لطیف ہے. اب ایک اور عدد بھی آگے بتاؤں گا, اس سے زیادہ اور لطف محسوس کریں گے آپ, ساتھ رہیے گا. اچھا فرمایا کہ بشرہ ملک الموت بالجنہ, جو آل محمد کی محبت میں گیا ملک الموت اسے جنت کی خوشخبری دیتا ہے. ثم منکر و نکیر, پھر ملک الموت خالی نہیں, منکر نکیر الگ سے بشارت دیتے ہیں, تو جنت مبارک ہو. اگلا جملہ, الا ومن ما تعالی حب آل محمد, آگاہ رہو گے جو آل محمد کی محبت میں گیا, اب یہ قبر کی بات ہو رہی ہے, فتح فی قبر ہی بابان من الجنہ, اللہ اس کی قبر میں جنت سے دو دروازے کھول دیا کرتا ہے قبر میں. اب دو دروازوں کی مسئلہ تو اللہ ہی جانے, دو دروازوں کی کیا مصلحت ہے تو اللہ جانے, یعنی ایک دروازہ ہوتا تو بس جنت سے وہاں سے جو بھی کچھ تھا جنت کی نعمتیں آ رہی تھی, یہ دو الگ الگ دروازے کھلنے کی اصل مصلحت اللہ جانے یا چودہ جانے. مجھے اتنا سمجھ میں آیا کہ اللہ شاید یہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو قبر میں بھی جنت کے دو دروازے کھلیں گے, ایک اہل بیت کی ولایت کا دروازہ, ایک ان کے دشمنوں سے برات کا دروازہ. ایک علی کو مولا ماننے کے لیے دروازہ, ٹھیک ہے, ایک کچھ لوگوں کو ڈس اون کرنے کے لیے دروازہ. اب اگلا, الا ومن ما تعالی حب آل محمد, یہ ترتیب میں اب تقریباً شاید نواں جملہ ہے, جو آل محمد کی محبت میں گیا, دنیا سے مر گیا وہ, جعل اللہ قبرہ زوار ملائکتی, مزار ملائکتی, جو آل محمد کی محبت میں گیا, سبحان اللہ, آپ امام حسین کی زیارت پہ جاتے ہیں اور انشاءاللہ بار بار جائیں, مومن کی قبر کی زیارت پہ کون آتا ہے؟ کہ جو آل محمد کی محبت میں گیا, اللہ اس کی قبر کو, جعل اللہ مزار ملائکتی, اللہ اس کی قبر کو ملائکہ کا مزار بنا دیتا ہے, زیارت گاہ. اب ملائکہ اس کی زیارت پر آتے ہیں. یہ 9 جملے ہو گئے, 12 میں سے 9 کتنے رہ گئے؟ کس نے کہا 4 بھائی, 3 رہ گئے, 3 جملے رہ گئے. عجیب بات ہے, اللہ کے رسول نے یہ ٹون ہی چینج کر دی. اب تک محبت کی بات ہو رہی تھی, میل کیا اللہ ملک یا علی مدد. اب تک اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب تک بات ہو رہی تھی علی و من ما تعالی حب آل محمد, آخر میں 3 جملے رہ گئے, لفظ بدل دیا حضور نے, علی و من ما تعالی بغض آل محمد, علی و من ما تعالی بغض آل محمد ما تکافرہ. امام فخر الدین رازی جلد نمبر 27, جو آل محمد کے بغض میں مرا وہ تو اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہا ہے, لیکن گیا تو کافر مرا وہ تو. اللہ پڑھنے دیں مجھے پلیز, ایک نہیں پلیز. اللہ ون ماتا اللہ بغض آل محمد, اور جو آل محمد کے بغض میں گیا, یہ اب اس ترتیب کا سیکنڈ جملہ پڑھ رہا ہوں, جا یوم القیامہ, وہ قیامت کے دن آئے گا اس کی آنکھوں کے درمیان لکھا ہوا ہوگا کہ بین عینیہ کا لفظ, آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا کہ آئے سم میں رحمت اللہ, یہ تو اللہ کی رحمت سے پہلے ہی مایوس ہو گیا ہے. اور اس ترتیب میں تیسرا اور آخری جملہ, علا ومن مات علا بغض آل محمد, اور جو آل محمد کے بغض کے ساتھ دنیا سے گیا, لم یشم رائحت الجنہ, جنت تو دور کی بات, جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکتا ہے. مل کے صلوات بھیجیں محمد والے محمد پر, اللہم صلی علیہ. جملے پہنچ گئے, یہ بارہ جملے یاد رہیں گے انشاءاللہ سے, ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ. میں اختتام تک بس پہنچتا جا رہا ہوں. آل محمد کی محبت, اب ایک نئے رخ سے بھی ایک جملہ کہہ دوں, میں آپ کو کہوں فاصلوں کی بھی محتاج نہیں ہے, اور حتیٰ کئی مرتبہ مسلک تو چھوڑ دیجئے مذہب کی بھی محتاج نہیں ہوتی ہے. دل کی طہارت, خلوص اور نفس کی شرافت یہ چاہیے. جی میں آپ کو ایک ہندو کا ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں, اور یہ اس واقعے کا تعلق امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. میر فندرسکی ہمارے ایک عالم دین ہیں, بہت پاکیزہ بہت نورانی عالم دین, ان کا انتقال ہوا ہے 1050 ہجری میں, آج 1440 ہجری ہے, 1050 ہجری میں, تقریباً آج سے 400 سال پہلے, ٹھیک ہے؟ یہ بیان کرتے ہیں کہ میں گیا تھا ہندوستان کسی ریسرچ ورک پر. ہندوستان ایک بہت بڑا علمی مرکز رہا ہے زمانہ قدیم سے, علامہ امینی نے بھی جب الغدیر لکھی تھی تو انہوں نے بھی ہندوستان کا دورہ بھی کیا تھا, اور بھی جگہوں پہ گئے تھے, ہندوستان بھی گئے تھے وہاں کی لائبریریز کو دیکھنے کے لیے. اچھا شیخ محمد حسن نجفی صاحب جواہر ہمارے بہت جید عالم دین ہیں, انہوں نے اس واقعے کو بیان کیا تھا حجۃ الاسلام آغا شمس الدین سے, وہاں سے میں نقل کر رہا ہوں. وہ لکھتے ہیں میر فندرسکی کے بارے میں کہ میں انڈیا گیا, جب میں انڈیا گیا تو مجھے اپنے ٹریول کے دوران یہ اطلاع ملی کہ ایک ہندو مرتاز ہے. مرتاز جانتے کسی کیا کہتے ہیں؟ مرتاز وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی ریاضت نفس سے, یہ لفظ ریاضت سے مرتاز نکلا ہے, اپنی ریاضت نفس سے کچھ کمالات کو حاصل کرتے ہیں, چاہے مسلمان نہ بھی ہوں. آپ نے شاید ویڈیوز وغیرہ بھی دیکھی ہوں گی, مثال کے طور پر یہ کہ چھریاں اپنے منہ میں ڈال رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور انہیں کوئی اثر نہیں ہو رہا. اس طرح کے کمالات دکھاتے ہیں, آگ اپنے منہ میں لے رہے ہیں. تو یہ ریاضت کے بعد یعنی بڑی طویل مشقت پریکٹس کے بعد یہ حاصل ہو جاتا ہے. تو پتہ چلا انہیں کہ ایک ہندو مرتاز ہے ایسی جس نے ریاضت کی ہوئی. ریاضت کیا کی ہوئی ہے؟ وہ کنٹینیوس 6 مہینے جاگتا ہے اور پھر کنٹینیوس 6 مہینے سوتا ہے. ایک ایسا شخص ہے. تو میر فندرسکی کہتے ہیں کہ مجھے ملنے کا اشتیاق ہوا کہ میں جا کے ملوں. تو جب میں وہاں پہنچا تو اس کا ایک نوکر تھا, خادم. میں نے کہا کہ میں اسے ملنے کے لیے آ رہا ہوں. تو اس خادم نے کہا کہ بس ابھی ابھی وہ سونے کا ارادہ رکھتے ہیں فور 6 منتھس. میں نے کہا کہ میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ انہیں کہیے کہ مجھ سے مل لیں, اس کے بعد پھر جو چاہے کریں, یعنی پھر سو جائیں 6 مہینے کے لیے. تو میں کہا 6 مہینے بعد آؤں گا واپس, تو بھائی مجھ سے مل لیں. تو وہ خادم اندر گیا, اس نے کہا کہ کوئی نورانی ہستی بڑی آئی ہوئی ہے تو آپ سے ملنا چاہ رہی ہیں, اگر آپ ملنا چاہیں تو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. وہ آیا باہر. باہر آیا تو میر فندرسکی کو دیکھ کر کہا کہ یہ میرا خادم آپ کے لیے کہہ رہا تھا کہ آپ نورانی ہیں, آپ مثل خورشید ہیں. ہاں, ابھی اس نے ایک جملہ اور کہا لیکن وہ جو کہہ رہا تھا کہ آپ مثل خورشید ہیں, مجھے تو ایسا کوئی اتنا کمال نظر نہیں آ رہا. اصل تو وہ شمس الشموس و انیس النفوس امام رضا تھے. شمس الشموس جو سورجوں کے سورج, یعنی اتنے روشن اور منور نورانی. جب میں نے ان کو دیکھا تھا, سنیے گا یہ بات کب کی ہو رہی ہے, اگر وہ 400 سال پہلے ان کی وفات ہوئی ہے تو تقریباً سمجھ لیجئے کہ 450 سال پہلے کی شاید بات ہو رہی ہو, تقریباً اسی عرصے کی. جب میں نے ان کو دیکھا تھا تو ان کا جو چہرہ اتھر ہے اس جیسا نورانی چہرہ تو کس کا ہے. تو میر فندرس کی ایک دم تعجب میں آ گئے, کہتے کیا مطلب, امام رضا علیہ السلام آج سے 1400 سال پہلے کے ہیں, اور اگر چلے جائیے 450 سال, یعنی وہ 1000 سال پرانی بات کر رہا ہے تقریباً. ٹھیک ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے امام رضا علیہ السلام کو دیکھا تھا, یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا ہاں, جب امام رضا آئے تھے مامون کے دربار میں تو مامون رشید نے یہ کیا تھا کہ پوری دنیا میں لیٹرز لکھے تھے سارے ایکسپرٹس کو, ہر دین ہر مذہب کے ایکسپرٹ کو, کہ آؤ ایک شخص آ رہا ہے اسے مناظرہ کرنا ہے, اور چاہتا یہ تھا کہ امام سے اتنے سوالات ہر ایکسپرٹ کرے کہ کہیں نہ کہیں اگر کوئی جھول ہو جائے تو وہ چیز ہم پکڑ لیں گے. ٹھیک ہے, اب دیکھیے بات ہوتی ہے نا کہ ایک شخص ہے, عام حالات کی بات کر رہا ہوں, ایک شخص ہے کہ جو ٹھیک ہے مناظرہ کر سکتا ہے, اس کے پاس بہت علم ہے, لیکن اگر آپ دنیا کے 10 بڑے بڑے اسپیشلسٹ اپنے اپنے فیلڈ کے اس کے سامنے بٹھا دیں تو ہر ایک سے تھوڑی بات کر سکتا ہے انسان, ہر انسان کی لمٹ ہے ایک. تو مامون نے یہی چاہا تھا کہ میں بیسٹ پاسبل ایکسپرٹس ہر فیلڈ کے ان کو بلا لوں. تو اس نے عیسائی بیسٹ عالم جو اس وقت اویلیبل تھا, پادری, یہودیوں کا عالم, ایتھسٹ یعنی جو ملحد تھے, کہتے ہیں ہندوستان بھی خط لکھا تھا مامون نے, اور اس نے یہ لکھا تھا کہ جو تمہارا بیسٹ ایکسپرٹ ہو تمہارے ریلیجن کا اس کو بھیجو. تو جب ہندوستان کے لوگوں کے پاس خط پہنچا تو انہوں نے میرا انتخاب کیا کیونکہ یہ سب سے زیادہ ماہر تھا, اور کہتے ہیں میں وہ ہندوستان کا اس زمانے میں سفر طے کر کے ایران پہنچا. بات سمجھ آ رہی ہے, میں ایران پہنچا تو ہمارے لیے الگ الگ حجرے بنائے گئے, ہمارے لیے بہترین ٹریٹمنٹ کی گئی, ایک دن دربار سجا, اور دربار سجا اور اس میں ہم نے دیکھا کہ ایک انتہائی نورانی ہستی ہیں جو تشریف فرمائے, اور تمام بڑے بڑے علماء ساتھ میں ہیں اور ہر ایک اب چاہتا ہے سوال کرے. وہی موقع ہے کہ جب کرسچن پادری نے سب سے بڑھ کے پہلے امام سے یہ کہا تھا کہ آپ ہمارے سوال کے جواب کیسے دے سکتے ہیں, آپ تو جو جواب دیں گے وہ آپ کی اپنی کتاب سے ہوگا, ہمارے تو قبول ہی نہیں ہے. اور امام نے اس کی طرف دیکھ کر کہا تھا کہ اگر میں اس انجیل سے جواب دوں جس کا نسخہ تیرے گھر میں رکھا ہوا ہے. اللہ اکبر, ایک مل کے صلوات بھیجتے ہیں مولا رضا علیہ السلام کی ذات کے. بس اشرا ختم ہو رہا ہے یہاں پر. امام نے کہا کہ وہ انجیل, ہر انجیل تو چھوڑ دے, وہ نسخہ جو تیرے گھر میں رکھا ہوا ہے اس سے جواب بتاؤں تو. اچھا, تو پھر کرسچن نے سوال کیا, ایک جیو نے سوال کیا, ملحد نے سوال کیا, سب نے سوال کرتے رہے, اور یہ کہہ رہا ہے, یہ مرتاز, ہندو مرتاز کہہ رہا ہے کہ میں اتنا متاثر ہوا کہ ایک ایسی نورانی ہستی اور ابھی تو سوال پورا نہیں ہوتا اور یہ جواب دے دیتے ہیں, اور بار بار کہتے جاتے تھے اپنے جد کا جملہ, سلونی 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 سلونی, جو پوچھنا ہے وہ پوچھو, جو پوچھ یا علی. کہتے ہیں جب سب کی باری آتے 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 انہوں نے ایسے جواب دیے کہ میں حیرت کی وادیوں میں گم تھا. میری باری آئی پھر کہ میں سوال پوچھوں, تو میں نے ان کے ادب اور احترام میں, میں جان چکا تھا کہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے, ادب اور احترام میں میں نے کہا حضور مجھے کوئی سوال نہیں کرنا, میں تو فقط آپ کی عقیدت میں آیا تھا. سبحان اللہ, امامت کے سامنے احترام کا اثر دیکھیے گا بابا. کہتے ہیں میں نے اپنی زبان بند رکھی, میں نے کہا کہ میں آپ سے کوئی سوال نہیں کر سکتا, میری کوئی حیثیت نہیں ہے, میں فقط آپ کی زیارت کے لیے آپ کے ادب احترام میں یہاں پر آیا ہوا ہوں. کہ جیسی محفل ختم ہوئی میں گیا ان کے قریب, انہوں نے میرے سینے کی طرف اشارہ کیا, جملہ اتنا پیارا اگر آپ تک پہنچ جائے, انہوں نے میرے سینے کی طرف اشارہ کیا کہ یہ جو تو نے ہمارے مقام امامت کا احترام رکھا ہے نا, اس کا صلہ ہم تجھے ہی عطا کر رہے ہیں کہ جا تجھے زندگی عطا کی, جب تک خود تو نہیں چاہے گا تجھے موت نہیں آنے والی ہے. اللہ میل کیا میل کے کہیں گے یولی یہ منصب امامت کے سامنے احترام کا اثر ہے. اب جملہ سمجھ میں آیا جو میں کہہ رہا تھا, امامت سے عشق اور محبت کے لیے نہ فاصلوں کی کوئی ضرورت ہے نہ ہی مذہب کی کوئی قید ہے. ہندو ہے لیکن دل پاک ہے, نسب پاک ہے, امام کا عشق آ جائے گا دل میں. تو اس لیے جب میں بات کرتا ہوں تو میں خالی شیعہ ہونے کی ایسے سے بات نہیں کرتا, میں سارے انسانوں سے کہہ رہا ہوں, سارے مسلمانوں سے کہہ رہا ہوں, جس جس کا دل پاک ہے اور عشق ہے اس کے خاں حسینی ہے, وہ اس کا دل جڑ جائے گا, امامت کھینچتی ہے اسے اپنی طرف, ہر پاک نفس کو امامت کھینچتی ہے اپنی طرف. ہاں ہاں بات پہنچی ہے جی, یہ بات ہے. تو اب ہم اور آپ اپنے آپ کو اتنا متصل کر سکتے ہیں جوڑ کے رکھیں امامت سے, بس یہ ہے. جب گناہ ہوتا ہے اس تعلق میں ایک زنگ آتا ہے, گناہ رجس ہے, نجاست ہے, وہ صاحب تطہیر ہے, تعلق ٹوٹتا ہے وہاں پہ, ٹھیک ہے. گناہ زندگی سے نکالیے خاص طور پر. اب ظاہر ہے کہ ہم میں سے کون ایسا جو یہ کہہ سکے میں کبھی بھی گناہ نہیں کروں گا, ہو ہی نہیں سکتا ہے سر, لیکن میں آپ سے ایک بات کہہ رہا ہوں, خاص طور پر اگر نعوذ باللہ کسی کی زندگی میں وہ گناہ ہے کہ جانتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں اور پھر بھی ریپیٹ کر رہا ہے بار بار, یہ مہلک ہے, زہر قاتل ہے کہ امامت سے جو ہمارا تعلق ہے اس کو توڑنے کے لیے. کبھی گناہ ہے ٹھیک ہے پھر توبہ کی پھر, لیکن اگر اللہ نہ کرے, اب ہر ایک اپنی اپنی زندگی کو سمجھتا ہے بہتر, ہر ایک اپنے اپنے دل میں سوچ رہا ہے کہ کوئی ایسی بات ہے کہ جو مجھے پتا ہے کہ اللہ کا قانون توڑ رہا ہوں, غلط کر رہا ہوں 100%, لیکن پھر بھی ریپیٹ کیے جا رہا ہوں, ریپیٹ کیے جا رہا ہوں, ریپیٹ کیے جا رہا ہوں, ہاتھ جڑے ہوئے میرے, اس کو چھوڑ دیجئے, آپ دیکھیے گا امام آپ کو ایسی نورانیت عطا فرمائیں گے. سبحان اللہ, یہ 10 دن سے نورانیت لے کے جائیے گا, بس یہ عشرے کا پیغام ہو گیا, ٹھیک ہے. ان شاء اللہ آپ کے ذہن میں رہے گا امامت سے جس نے بھی تعلق جوڑا. وقت میرے پاس ظاہر ہے کہ ہمیشہ شب عاشور کی گفتگو میں کوئی لمبی نہیں کرتا, لیکن وقت گزرا جا رہا ہے. اور عبد الرحمان نام کا ایک شخص ہے, اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات اور سنا دوں. عبد الرحمان نام کا ایک شخص ہے, اصفہان میں رہتا تھا, آیا امام علی نقی علیہ السلام کی امامت کا زمانہ تھا, پہنچا متوکل کے دربار میں. تو متوکل کے دربار میں جیسے ہی پہنچا تو اس نے دیکھا کہ دربار میں بھیڑ ہے, ہجوم ہے. تو مجھے پتا چلا کہ آج کوئی آل نبی میں سے ہیں کہ جن کو دربار میں بلایا ہوا متوکل نے. عبد الرحمان کہتا ہے کہ میری کبھی بھی نہ امام سے کوئی ملاقات ہوئی تھی, نہ میں کبھی دیکھا تھا, اور نہ ہی ان پر ایمان رکھتا تھا امام پر, امامت کی حیثیت میں. کہتا ہے میں متوکل کے دربار میں تھا اور متوکل نے سختی کے ساتھ حکم دیا ہوا تھا کہ جب بھی وہ آئیں خبردار کوئی پردہ نہ اٹھائے دربار کا پردہ. اچھا دربار کا جو پردہ ہے قالین جو ہوتے تھے وہ مثلا 100-200 کلو کے اتنے ہیوی مٹیریل, اس کو اٹھانے کے لیے 4-5 افراد رکھے جاتے تھے اس پردے کو موو کرنے کے لیے. تو متوکل نے کہہ کے رکھا ہوا تھا کہ جب بھی آئیں علی النقی خبردار کوئی پردے کو نہ اٹھائے, یہ باہر کھڑے رہیں گے اپنی کوشش کرتے رہیں گے. نعوذ باللہ, انسلٹ کرنا چاہتا تھا. اب جو حجت خدا ہو, جس کے اختیار میں کائنات کی ہر چیز اس کا لشکر ہو, حجت کائنات کی ہر چیز اس کا لشکر ہے, جسے جب چاہے استعمال کر لے. امام تشریف لائے, اس نے پہلے کہا ہوا تھا کہ خبردار پردہ کوئی نہ اٹھائے اور کوئی ان کے احترام میں بھی کھڑا نہ ہو. جیسے امام آئے, حالانکہ دربار کے اندر کی بات ہے, اتنی تیز ہوا چلی پردہ اٹھا, امام دربار میں داخل ہوئے, سب سے پہلے متوکل کھڑا ہوا. لوگوں نے کہا حضور آپ نے ہمیں منع کیا تھا, کہ بس جیسے ہی وہ داخل ہوئے کسی نے, کوئی ہستی ایسی تھی جس نے مجھے جلالت سے اٹھا کے کھڑا کر دیا, کہا میرے فرزند کے احترام میں کھڑے ہو جاؤ. جی اب اچھا بلایا متوکل نے اسی کام کے لیے تھا کہ امام علیہ السلام ظاہر ہے کہ ان پر ظلم کے لیے بلایا تھا, نظر بند کیا ہوا تھا امام کو. تو اب عبد الرحمان کہتا ہے کہ جیسے ہی میں نے انہیں دیکھا تو میرے دل سے دعا نکلی انہیں دیکھ کر, کہا دیکھتے ہی, عربی کا بڑا خوبصورت لفظ ہے یہ, وقع حبہ فی قلبی, انہیں دیکھتے ہی ان کی محبت میرے دل میں پیدا ہو گئی. یہ کیا ہے, ابھی تو پہلی دفعہ دیکھ رہا ہے, ابھی تو کوئی دلیل بھی نہیں سنی, ابھی تو کوئی معجزہ بھی نہیں دیکھا, کوئی مناظرہ بھی نہیں کیا. یہ کیا ہے, چونکہ کوئی ماں باپ کی نیکی ایسی ہے. جی جی, کہ اس کا دل ایسا صاف ہے کہ دیکھتے ہی دل جڑا امام سے. وقع حبہ فی قلبی, فوراً ان کی محبت میرے دل میں آئی اور میں نے دل میں دعا کی کہ اللہ آج متوکل ان کو کوئی نقصان نہ پہنچائے. بالفاظی دے کر یہ کون سی دعا ہو گئی, دعائے سلامتی امام زمانہ. سوال ہے نا کہ دعائے سلامتی امام زمانہ مولانا ہم کیوں پڑھیں, ہماری دعا کی کیا خاک حیثیت ہے کہ ہم ان کی سلامتی کی دعا کریں گے. اس کا جواب یہ ہے, میں نے دل میں دعا کی کہ یہ مولا سلامت رہیں. اچھا اس کے دعا کرنے نہ کرنے سے نظام امامت پہ تھوڑی فرق پڑنے والا ہے, وہ تو جو اللہ نے منشا رکھی وہ ہو کے رہے گی. یہ جو اس نے دل سے دعا کی, دل میں اندر ہی, اس نے خود کیا ظاہر کیا, اس نے یہ ظاہر کیا کہ میرا قلب آپ سے متصل ہے. دعائے سلامتی امام زمانہ میں ہم یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ مولا میرا نفس, میرا وجود وہ آپ کے وجود ہے بابرکت سے. ہمارے دعا کر لینے سے امام کے وجود پر ہماری حیثیت بڑھنے والی ہے. ابھی اب آپ دیکھیے گا, وقعہ حبہ فی قلبی, کہتے ہیں ان کی محبت میرے دل میں پیدا ہوئی, میں نے کہا کہ اللہ آج متوکل نے کوئی نقصان نہیں پہنچائے. امام آگے بڑھے اور میرے شانے پر ہاتھ رکھا, پھر سے کہتا ہوں میرے شانے پر ہاتھ رکھا اور مجھ سے کہا تو نے ہمارے لیے دعا کی ہے, طول اللہ عمرک وکثر اموالک واولادک, اللہ تیری عمر کو اضافہ کر دے گا, تیرے مال میں کثرت کر دے گا, تیری اولاد کو سلامت رکھے گا. سبحان اللہ, یہ ہے دعائے سلامتی امام زمانہ کا اثر. امام ایک مل کے صلوات بھی دے مولا امام زمانہ علیہ السلام کے نام پہ. بس یہ بات انشاءاللہ پیغام دل میں بیٹھ جائے, میرے اشرے کی محنت سوارت ہو گئی. باقی تو یہ ہے کہ دیکھیں یہاں جو خطیب کا کام ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے خطابت, املا, انشاء, حوالہ, گفتگو. ہدایت خطیب کا کام نہیں ہوتا, ہدایت شاہ نجف کے در سے ملتی ہے. خطیب خالی بول سکتا ہے, کوئی خطیب دنیا کا کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا. ہدایت جب وہاں سے کنیکشن جڑتا ہے تو ملتی ہے. بس جی, تو ہمارا کام تک کہنا, آپ تک باتیں پہنچیں. الحمدللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی آپ بے پناہ محبتوں سے نوازتے رہے, عزت افزائی کی آپ نے امام حسین کے اس فقیر کی, اس خادم کی. پروردگار عالم آپ کو کوئی غم عطا نہ فرمائے سوائے غم امام حسین علیہ السلام کے, آپ کی اولاد کو شاد و آباد رکھے. جزاک اللہ. اور یہ سلسلہ مجالس جو اس امام بارگاہ کی ہیں وہ آج اختتام تک پہنچ رہی ہیں. آپ جانتے ہیں کہ شب عاشور آخری مجلس ہوتی ہے سلسلے کی. میں شکریہ ادا کرتا ہوں محفل شہداء کربلا کی مینجمنٹ کا جو ہر سال اس قابل سمجھتے ہیں کہ میں آپ کی خدمت میں آ سکوں، خاص طور پر جناب الطاف کی کریا بھائی کا شکریہ جنہوں نے یہ اہتمام کیا اور ہمیشہ یہ اہتمام کرتے ہیں، آپ حضرات کا شکریہ جو فیملیز تشریف لا رہی ہیں ان کا شکریہ۔ ایک شکایت اکثر مجھے واٹس ایپ پر، فیس بک وغیرہ پہ ملتی رہتی تھی کہ مولانا صاحب مینجمنٹ سے کہیے کہ ہم تک آواز نہیں پہنچتی آخر تک، مائک کا پرابلم ہوتا ہے، کہیں اسکرین نہیں ہوتی یا اسکرین بند ہو جاتی ہے یا کہیں پر کچھ تھوڑا بہت ایسا ناخوشگوار واقعات بھی آئے کہ ایک انسان مثلا اس کو غصہ آ گیا کچھ ہوا، تو انتظامیہ نے تو معافی مانگ لی ہے، میں بھی آپ سے اس بات کا خواستگار ہوں کہ آپ بخاطر امام حسین علیہ السلام درگزر فرمائیے گا، اس لیے کہ میں جانتا ہوں ذاتی طور پر کہ مینجمنٹ بے انتہا کوشش کرتی ہے۔ اب خود یہ کہتے ہیں، یہ بات ابھی اس طرح سے کہنی نہیں چاہیے مجھے، لیکن چونکہ یہ خود کہتے ہیں کہ آپ بیان فرما دیجئے اس کو اور کلیریفیکیشن اور وضاحت کر دیجئے کہ مولانا صاحب الحمدللہ مومنین کی تعداد اتنی ہوتی چلی جا رہی ہے اور ہر سال اور بڑھتی چلی جا رہی ہے، ہوتی چلی جا رہی ہے کہ ہمارے پاس انتظامات کے لیے آخر میں ہمارے ہاتھ پیر پھول جاتے ہیں کہ بھائی گاڑیاں کہاں رہیں گی، اسکرینز کہاں لگیں گی، مائک کے ساتھ پہنچے گا، اتنا لوڈ آ جاتا ہے، کبھی کوئی وائر اڑ جاتا ہے، کبھی کوئی آواز، تو جو فیملیز آتی ہیں انہیں دقت ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنا وقت نکال کر آتے ہیں، بچوں کو ساتھ لے کر آتے ہیں، پتہ چلا جس گاڑی میں جس جگہ پہ کھڑے ہوئے وہاں پر آواز ہی نہیں آ رہی، تو ہمیں پھر افسوس ہوتا ہے کہ ہم آئے مجلس کی آواز ہی نہیں سن سکے۔ تو یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں مجھے پتا ہے، لیکن ایک ہوتا ہے کہ انسانی حد میں معاملہ اور پھر ایک ہوتا ہے اللہ رب العزت کے پاس معاملہ، ٹھیک ہے نا، تو جو انسانی حد میں معاملہ ہے وہ تو جو کوشش کر سکتے تھے، میں جانتا ہوں انہوں نے کوشش کی ہے پوری، اور دیکھیں یہی فرق ہے انسان کے بنائے ہوئے میں اور اللہ کے بنائے ہوئے میں، یہی فرق ہے۔ انسان کا بنایا ہوا کبھی بھی دھوکہ دے جائے گا، اسپیکر لگا ہوا ہے کبھی بھی بند ہو جائے گا، وائر ہے کبھی بھی شارٹ ہو جائے گا، اللہ کا بنایا ہوا جو ہے وہ ڈٹا ہوتا ہے۔ ایک چینل پہ پروگرام ہو رہا تھا برما میں جو مسلمانوں پر اتنا ظلم ہوا، تو اس میں بھی شریک تھا، تو اس میں جو اینکر تھے انہوں نے سوال کیا کہ حضور جو برما کی جو خاتون ہیں، خاتون لیڈر جن پر یہ الزام بہت آ رہا تھا کہ جب اتنا ظلم ہو رہا ہے، آن سان سوشی، تو جب اتنا ظلم ہو رہا ہے تو وہ کیوں نہیں بول رہی ہیں، وہ چپ تھی بالکل، تو اینکر نے سوال کیا کہ مولانا صاحب ان کو تو امن کا نوبل پرائز بھی ملا ہوا ہے، اس کے باوجود بھی وہ کچھ نہیں بول رہی، چپ ہیں۔ بس اللہ نے زبان سے ایسا جملہ جاری کروایا، آپ پہنچ سکیں تو، کہ مولانا صاحب ان کو امن کا نوبل پرائز ملا ہوا ہے پھر بھی وہ کچھ نہیں بول رہی۔ تو میں نے کہا تھا کہ بھیا اللہ کے بنائے ہوئے میں اور بندے کے بنائے ہوئے میں یہی فرق ہوتا ہے، بندے نے نوبل پرائز دے دیا تب بھی کچھ عطا پتا نہیں ہے، بندے کی طرف سے جو پوسٹ کوئی مسند کچھ ملتا ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ رات رات بات پہنچ سکے جی، جو اللہ جسے بنا دے وہ مولا علی حیدر کرار شیر خدا، سبحان اللہ، مل کے صلوات بھیج محمد و آل محمد پر، اللہم صل علی سے منزل مصائب پر جا رہا ہوں، اور تسلسل وہی رکھوں گا، جس کا تعلق امامت سے قائم ہے اس کو وہاں سے فیوز اور عنایات مل رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ جناب خلیعی موسلی ایک شاعر گزرے، بہت اچھے اہل بیت السلام کے مدح اشعار کے عراقی، وہ یہ بیان کرتے ہیں، یہ میں ربط مصائب پر آ رہا ہوں، وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ میرے ماں باپ ناسبی تھے، دشمن اہل بیت، ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ اس واقعے کو کتاب تحفۃ المجالس کے اختتام پر جو شعرا کے حالات ہیں اس میں لکھا گیا ہے۔ تو جناب خلیعی موسلی، موسل عراق کا شہر ہے نا، موسل، اور وہ سارا تقریباً منکروں کا شہر ہے، صدام کی وہاں پر اسٹرانگ ہولڈ بھی تھا وہاں پر، اور آج بھی بعد میں آئی ایس ایس وغیرہ، تو اس کا تعلق وہیں سے تھا۔ خلیعی موسلی کہتے ہیں میرے ماں باپ، خود بیان کرتا ہے، میرے ماں باپ تھے ناسبی، دشمن اہل بیت، یعنی کہ مثلا نیوٹرل ہوں نہیں، دشمن تھے باقاعدہ، اور کوئی اولاد نہیں تھی۔ جانتے ہیں منت کیا مانی، عجیب و غریب منت ہے، منت یہ مانی کہ اے خدا ہمیں تو بیٹا دے تو ہم اسے حسین کے زواروں کا قاتل بنائیں گے. منت یہ مانی ٹھیک ہے, تو ہمیں بیٹا عطا کر دے. اگر بیٹا عطا ہو گیا تو یہ جو حسین کے زائرین جانے جاتے ہیں نا, ہم اپنے بیٹے کو ایسی تربیت کریں گے کہ یہ حسین کے زائروں کا قاتل بنے, یعنی شیعوں کو قتل کرے. ابھی جو رپورٹس آئی ہیں اس کے مطابق تقریباً 95% دنیا میں جو شیعہ ہیں سیکٹیرین وائلنس کا وہ شکار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی سیکٹیرین وائلنس فرقہ پرستی کے نام سے جو وائلنس ہوتا ہے پوری دنیا میں, اس میں 95% ٹارگیٹ شیعہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, کرتے رہو, کیا اوقات ہے تمہاری, گزر گئے بنی امیہ والے, گزر گئے بنی عباس والے, کہاں ہیں اب وہ. یہی متوکل بنی عباس کا یزید جسے کہا جاتا ہے, کتنی مرتبہ کوشش کر لی کہ قبر امام حسین پر حل چلوا دے, کرتا رہا, آج کہاں ہیں. قبروں تک کا پتہ نہیں ہے, قبروں تک کا پتہ نہیں ہے کہ کہاں مر کھپ کے ختم ہو گئے. نہ نسلوں کا پتہ ہے نہ قبروں کا پتہ ہے. اور ایک وہ جو مظلوم شہید ہوا, آج لاکھوں اس کے حرم میں لبیک یا حسین کہنے والے ہیں. آج کہنا ہے تو مل کے کہیں پھر, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. سبحان اللہ, سبحان اللہ. خدا آپ کے جذبوں کو سلامت رکھے, کوئی غم بتانا فرمائے سوائے غم امام حسین علیہ السلام. ماشاء اللہ, امام حسین علیہ السلام کے نام پر ایک مل کے صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد. کیا طاقت ہے اس لبیک یا حسین کے نعرے میں. کتنے کلومیٹر بھی کوئی یزیدی موجود ہو تو اس کا کلیجہ تھر تھر کانپنے لگتا ہے. امام حسین علیہ السلام کے حرم میں جب یہ زائرین لبیک یا حسین کہتے ہیں, ہزاروں کلومیٹر دور موجود یزیدی وہ اس منظر کو دیکھ کر دہل جاتے ہیں. کیوں, ایک بات عرض کرنے لگا ہوں, شاید ہو سکتا ہے کہ اس طرح سے نہ پہنچی اب تک. یہ جو لبیک یا حسین ہے یہ انسانی نعرہ ہے ہی نہیں, یہ خدائی نعرہ ہے. اسی لیے اس میں خدائی طاقت موجود ہے. کیوں, علامہ مجلسی نے بہار الانوار میں لکھا ہے, انس بن مالک سے روایت ہے, امام حسین علیہ السلام سردی کی شدید ترین رات تھی, امام حسین علیہ السلام اپنے گھر سے نکلے صحرا میں عبادت کے لیے, شدید ترین سردی تھی, اس میں امام حسین علیہ السلام نے اللہ سے مناجات شروع کی. اشعار بھی موجود ہیں, وہ لکھے ہوئے علامہ مجلسی نے لکھے ہیں. اس وقت وقت نہیں ہے کہ میں اس ڈیٹیل میں جاؤں, اگر میں نے وہ پڑھنا شروع کیا تو پھر 15-20 منٹ تک تقریباً وہ سلسلہ چلتا رہے گا. خلاصہ سن لیجئے, امام حسین السلام کہہ رہے تھے کہ اے پروردگار تو گواہ ہے, اس شدید ترین سردی میں میں اپنے آرام کو چھوڑ کر تیری بارگاہ میں سر بسجود ہوں, تجھ سے مناجات کر رہا ہوں. یہ امام حسین مناجات کر رہے تھے, انس بن مالک یہ کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا تھا حسین کو, وہ نو دیا, ایک ندا آئی آسمانوں سے, حسین کے جواب میں ایک ندا آئی کہ لبیک یا عبدی, اے میرے بندے لبیک, وانت فی کنفی, تو میری پناہ میں موجود ہے. سبحان اللہ, اللہ کی ندا آئی لبیک یا عبدی, اے میرے بندے, سبحان اللہ, میں حاضر ہوں, جسے اللہ کہہ رہا ہو لبیک. کیا شان ہوگی اس کی. اسی خاطر تو جب ہم کہتے ہیں لبیک یا حسین, وہ خدائی طاقت انسانوں سے ظاہر ہو رہی ہوتی ہے, اس کا جلوہ, اس کا مظہر. ٹھیک ہے, اچھا وہ یہ بات بھی آ گئی, اشرے کے اختتام پر لبیک یا حسین کی طاقت سمجھ میں آ گئی. ماشاء اللہ, تو موس خلیعی موسلی نے, میں نے کہا موسل کا رہنے والا تھا, اس کے ماں باپ نے منت مانی, اگر ہمیں بیٹا ملے گا اس کو قاتل بنائیں گے امام حسین کے ظاہروں کا. ٹھیک ہے, بیٹا ہو گیا, اس منت کے بعد بیٹا ہو گیا. جی, اب تو ان کا یقین اور پختہ ہو گیا. بیٹا بڑا ہوا, اس کی ایسی تربیت کی, برین واشنگ شروع سے ایسے کی, جب جوان ہو گیا تو اس کو بتایا کہ دیکھو تم منت مانی اس لیے تھی تمہارے ولادت کی کہ تم قاتل بنو گے, اور وہ بھی اس کی برین واشنگ ایسی ہوئی تو اس نے کہا ہاں بالکل بالکل ٹھیک ہے, مجھے تو یہ کام کرنا ہے. ابھی جا کے جو سوسائڈ بامبرز ہوتے ہیں جو پھٹ رہا ہوتا ہے, وہ بھی تو کہتا اللہ اکبر کہہ کے کام کر رہا ہوتا ہے نا. اور یہ بھی وہی یزیدیوں کی پرانی روش کہ ایک ایسا تمسخر ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ, کٹا شبیر کا اثر نعرہ تکبیر کے ساتھ. اس لیے میں کہتا ہوں نعرہ تکبیر سے دھوکہ کھانے کی ضرورت نہیں ہے. نعرہ تکبیر تو وہ یزیدی بھی کہتے تھے, تو سوسائڈ بمبر بھی پن نکالتے ہوئے نعرہ تکبیر کہتا ہے. اس میں سے کچھ برین واشڈ ہوتے ہیں, کچھ ہوتے ہیں کہ جن کی اور کچھ غرض ہوتی ہے. اب بات سے بات نکلتی چلی. خیر کہتا ہے کہ میں نے بالکل منت مان لی, اور شام اور جبل عامل سے جو زائرین آتے تھے وہ موصل کے راستے سے پڑھتے تھے, تو میں نے جب زائرین کا جو زمانہ تھا آنے کا اس میں چھپ کے بیٹھ گیا کہ اب زائرین آئیں گے تو مجھے کہیں موقع دے کے وار کرنا ہے. میں چھپ کے بیٹھا رہا, میں نے دیکھا ایک زائرین کا قافلہ آگے نکل گیا ہے. ٹھیک ہے, اب میں وہاں پر منتظر ہوں اس, سمجھ لیجئے کہ اس روٹ پر, کہ جب یہ وہاں سے واپس آئیں گے تو میں موقع دیکھ کے حملہ کروں گا. تو میں نے اپنا پڑاؤ وہیں ڈال دیا, وہیں پر رہتا تھا. ایک دن خواب میں سو رہا تھا, وہاں پر خواب میں دیکھا کہ فرشتے جہنم میں لے جا رہے ہیں. جہنم میں لے جا کر فرشتوں نے مجھے اٹھا کے جہنم میں ڈال دیا. تعجب کی انتہا نہ رہی کہ جہنم کی آگ مجھے جلائی نہیں رہی. اللہ اکبر, فرشتوں نے کہا جہنم کی آنکھ سے کہا کہ تم اسے جلاتے کیوں نہیں ہو, کیوں نہیں جلا رہے؟ کہا اس لیے کہ اس کے جسم پر اس وقت حسین کے زائروں کی خاک لگی ہوئی ہے. اللہ اکبر, ابھی حسین کی خاک نہیں, حسین کی خاک نہیں, ہاتھ پہنچی. آپ جو زائرت پہ جاتے ہیں نا, زائرین کی خاک چلتے ہیں نا, جب اربعین میں نجف سے کربلا پیدل, پیروں میں خاک لگتی ہے, کپڑے پہ خاک لگتی ہے. حسین کی خاک تو کربلا میں نا, خاک شفا حرم میں جا کے. ابھی تو ہم راستے میں ہوتے ہیں. اس خاک کی اہمیت بتا رہا ہوں, اس خاک کی شان کیا ہے. کہ یہ جل نہیں سکتا, اس کے جسم پر تو حسین کے زائروں کی خاک لگی ہوئی. فرشتوں نے نکالا جہنم سے, سنیے گا, اس کو دھو ڈالا پورا, خاک ختم کر دی, پھر اٹھا کے پھینک دے جہنم میں, پھر بھی نہیں جل رہا. تو ملائکہ نے کہا کہ اب تو یہ خاک ہٹا دی ہم نے, اب کیوں نہیں جلا رہے؟ کہا یہ تو تم نے اوپر سے خاک صاف کر دی ہے, کچھ خاک اس کے حلق میں اندر بھی چلی گئی ہے. یہ تو اس کے جسم کا حصہ بنی ہوئی ہے, یہ نہیں جل سکتا. کہا بس اتنا خواب دیکھا, آنکھ کھلی, آنکھ کھلی تو محسوس ہوا کہ قافلہ یہاں سے گزر گیا ہے اور میرے جسم پر حسین کے زائروں کی خاک موجود ہے. سبحان اللہ, جسے حسین ہدایت کرنا چاہے کہتے بس میں سمجھ گیا کہ معاملہ کچھ اور ہے, میرے ماں باپ نے غلط بتایا تھا. پہنچا, کہتا ہے فوراً میں نجف پہنچا, خود ہی خود کربلا پہنچا بلکہ, اور میں نے جا کے امام حسین سے معافی مانگی. میں نے کہا مولا مجھے معاف کر دیجیے گا, مجھے خبر نہیں تھی آپ کے زائرین کا اتنا احترام ہے کہ زائر کی خاک بھی اگر لگی ہوئی ہو تو تب بھی جہنم کی آگ نہیں جلاتی. تو مولا اب تو میں خود آ گیا ہوں آپ کے پاس, مولا مجھے قبول کر لیں. اس کے بعد یہ عظیم الشان شاعر بنا, مدح امام حسین میں اس نے اشعار کہے, نوحوں کے لیے اشعار کہے. اس کے کچھ اشعار ایسے ہیں کہ جو کربلا میں وہاں لگے ہوئے ہیں حرم امام حسین علیہ السلام کے ارد گرد. ان میں سے ایک شعر اس کا جو بہت معروف ہے, وہ شعر اس نے یہ کہا کہ اے انسانوں, اگر تم چاہتے ہو کہ جہنم کی آنکھ سے اپنے آپ کو بچاؤ تو میں تمہیں سمجھا رہا ہوں طریقہ کیا ہے. طریقہ یہ ہے کہ حسین کے زائروں کے قدموں کی خاک اپنے اوپر مل لو, جہنم تجھے جلانے سے انکار کر دیں گے. کہتا ہے کیونکہ میرے ساتھ خود یہ واقعہ ہوا ہے. سبحان اللہ, اب سمجھ میں آ گیا کون ہے حسین. شب عاشور ہے آج, اے حسین کیا شان ہے تیری, کیا مقام ہے تیرا, اور کیا کرم ہے حسین کا. سبحان اللہ, آپ جانتے ہیں پورے عشرے میں آہستہ آہستہ تھکن بڑھتی چلی جاتی ہے. آج کی آخری مجلس میں آپ کے سامنے یہاں پر پڑھ رہا ہوں, جسم میں ویسے دیکھا جائے یقین جانی اندر سے مجھے لگ رہا ہے کوئی طاقت نہیں بچی ہوئی اس وقت کہ میں کچھ کہہ سکوں, لیکن مجھے آپ پر بھروسہ, حسین کے کرم پر بھروسہ. ان کے نام سے میں پڑھتا چلا جاؤں گا جب تک ہمت رہی آخر تک. اور آج شب عاشور تو کسی سے منت کرنے کی ضرورت ہی نہیں, آج گھٹ گھٹ کر رونے کی رات نہیں ہے, آج جو جتنا چیخ سکتا ہے یا حسین کہہ کے رونے کی رات ہے. یہ ہے حسین کا کرم. حسین ابن علی آپ کے حبدار, آپ کے عزادار. اس مجمع میں بہت سے آپ کے زوار بھی موجود ہیں, آپ کے زوار آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. بہت سو کی تمنا ہے, جانے والے ہیں اربعین پر. مجھے نظر آ رہے ہیں کچھ زائرین کے خادم بھی نظر آ رہے ہیں, ان کے پیر دمانے والے, ان کی خدمت کرنے والے, ان کے قدموں سے خاک. اے مولا ہم سب آپ کے فقیر بن کر آپ کی خدمت میں. الگ الگ زائرین موجود ہیں, کوئی پیدل چلتا ہے میں انہیں جانتا ہوں, کوئی خدمت کرتا ہے, کوئی حرم میں پہنچ کے خدمت کرتا ہے, کوئی موقف میں کرتا ہے. اے حسین آپ کے سب فقیر موجود ہیں یہاں پر. مولا ایک دعا ہے بس, قیامت میں جب آپ کے حبداروں کا نام آئے, مولا میں کہیں, میں بہت فقیر انسان ہوں, پتہ نہیں کتنا دور کہیں پیچھے کھڑا ہوا ہوں گا, اس لیے کہ میری کوئی حیثیت اور اوقات ہی نہیں ہے کہ آگے آ سکوں. لیکن مولا جب آپ اپنے حبداروں کو تلاش کریں, کہیں میں بہت پیچھے کھڑا ہوں, وہاں پر بھی کہہ دیجئے گا اے اللہ یہ میرا عزادار شب عاشور فرش عزا پر بیٹھ کر مجھ پر یا حسین کہہ کے رو رہا تھا. جزاک اللہ جزاک اللہ. مصائب کے تو جملے وہی ہیں, شہادت تو میں وہی پڑھنے والا ہوں, لیکن آنسوؤں کی بھیک حسین کی ماں سے طلب ضرور کرنا. آج جو شب عاشور بھی نہ رو سکے تو پھر وہ کون سی رات کو روئے. جو روئے وہ اور کوشش کرے بلند آواز سے روئے, جو نہ رو سکے رونے جیسی شکل ضرور بنائے. اللہ اکبر. حسین کہتے ہیں نا کہ میں, مجھے رولا رولا کر مارا گیا. بس اس رونے کے صدقے حسین اپنے بھتیجے کی پامال لاش پر روئے, پھول جیسے بھانجوں پر روئے, کڑیل جوان کے کلیجے پر روئے, اپنے علمدار, اپنے 6 مہینے کے معصوم شش ماہے پر روئے جس کا گلا چھت چکا تھا. حد یہ کہ اب ایک جملہ کہوں, اگر چوٹ لگے دل پر تو یا حسین کہنا. اکبر پر, اصغر پر, عباس پر تو روئے, اپنی ہی زندگی میں سکینہ کی یتیمی پر روئے, اپنی ہی زندگی میں زینب کی بے ردائی پر روئے. یہ ہے حسین, ہماری جانیں قربان, نسلیں قربان. حسین کی اس قدموں کی خاک پر. میں کہتا ہوں جب حسین کے ظاہر کی خاک ایسی محترم ہے تو وہ جو حسین کی اپنی خاک ہو. یا حسین ابن علی, شب عاشور ہے, عشرہ مکمل ہو رہا ہے, اللہ جانے کون اگلے برس تک زندہ رہے گا, پھر کسے شب عاشور نصیب ہوگی. کہتا ہوں زندگی کی آخری شب عاشور سمجھ کر گریا کرتے رہنا, روتے رہنا, یا حسین کہتے رہنا. حسین تنہا رہ گئے, خیمے میں داخل ہوئے, کہ ان ماؤں پر سلام جن کے بچے, جن کے بچے میری نصرت میں مارے گئے. مجھ سے کچھ لوگوں نے گزارش کی کہ آپ نوحہ بھی تھوڑا سا پڑھ دیں, آخر میں ممکن نہیں ہوگا چونکہ تابوت آئے گا ہائے حسین کشت شد پر, درمیان میں اگر ہو سکا مولا کا اذن ہوا تو 2 جملے ضرور کہہ دوں گا. جب حسین آئے ہیں, بیویوں کو سلام کر لیا, بیٹیوں کو سلام کیا, بہنوں کو سلام کیا, لیکن ایک خاص حجرے میں گئے جہاں ایک بیمار موجود تھا, وہ بیمار جو غش کے عالم میں ہے. سید سجاد کو بیدار کیا. جملہ سنو گے, جب حسین بیدار کر رہے ہیں تو حسین کی کیا حالت ہوگی, چہرے پر علی اصغر کا خون, کپڑوں پر علی اکبر کا خون, کمر غم عباس سے جھکی ہوئی. سجاد نے اٹھ کر کہا, بابا اینا امی العباس. بابا چچا عباس کہاں چلے گئے. ککت قتل, مار دیے گئے, شہید ہو گئے. کائنا اخی علی اکبر, بابا علی اکبر نظر نہیں آتے. قد قتل, شہید ہو گئے. حسین نے صبح عاشور سے عصر عاشور تک ایک جملے میں مصائب پورے کر دیے, کہ بیٹا اس وقت مردوں میں خیموں میں تیرے اور میرے سوا کوئی نہیں بچا. سجاد اٹھے کمر کو تھام کر, کہ بوبی اماں میری تلوار تو لائیے گا, میرا بابا تنہا رہ گیا.
میرا بابا اکیلا رہ گیا. کہ بیٹا تو امام وقت ہے, حجت خدا ہے, اسرار امام المنتقل فرمائے. اللہ جانے حسین کا جہاد یہ ایک منزل تھی یا جہاں سجاد کا جہاد تھا, کوفہ اور شام کی منزل, پتھر برس رہے تھے, زینب بے رضا تھی وہ, لیکن سجاد سے خدا حافظ کہا اور چلے. جب واپس چلے تو بیویوں کو سلام کر لیا اور پھر چلنے لگے در خیمہ تک. جو گویا کچھ یاد آیا ہو, تب دیکھا مڑ کر ایک بوڑھی ضعیف عورت ہے. السلام علیکی یا امی فضا, اے میری ماں فضا. ہائے حسین, ہائے حسین, ہائے حسین. زینب کبریٰ آ گئیں, زینب کبریٰ آ گئیں, آگے بڑھ کر کہا بھیا ذرا یہ تحت الحنک تو ہٹا دیجئے گا جو گلے پر ہے. آگے بڑھ کر حسین کے گلے کا بوسہ لینا شروع کیا. کہ بہن یہ بوسا یہاں کیوں لے رہی ہو؟ کہ ماں کا آخری وقت تھا, ماں نے مجھے بتایا تھا کہ حسین کے گلے پر خنجر چلے گا, تو میری نیابت میں میرے حسین کے گلے کا بوسا لے لینا. حسین آگے بڑھے, کہ بہن زینب شانوں سے رضا کو ہٹانا. حسین نے بوسا لیا, کہ بھیا یہاں بوسا کیوں لیا؟ کہ بابا کا آخری وقت تھا, بابا نے کہا تھا تیری بہن کے بازوؤں میں رسیاں بندھیں گی. میری نیابت میں زینب کے بازوؤں کا بوسا لینا.
آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین.
سب کو یاد ہے, دو جملے پڑھ لو پھر میں مصائب آگے پڑھوں گا.
آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین, تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب آئے حسین. تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین, بہ رہے تھے آنکھ سے آنسو تیری رخصت کے وقت, پھر کوئی آنسو نہ ٹپکا, آنکھ پتھرائی حسین. یا حسین, یا حسین, یا حسین, یا حسین. ایک جملہ اور پڑھ دو, جب بھی پانی پینا تو جملہ سننا. میر انیس میرے محترم بھائی, انہیں شریک مجلس میں ثواب میں شریک کرتے ہوئے, دور افتادا سفر سے لوٹ کر میں نے نوے ٹھنڈا پانی, ٹھنڈا پانی جب پیا بس تیری یاد آئی حسین.
میں سوچتا ہوں 1400 سال بعد آج ہم پانی پیتے ہیں حسین کو یاد کرتے ہیں, کربلا کے بعد جب زینب کے سامنے پانی آتا ہوگا. ایک اور جملہ کہوں, جب کربلا کے بعد سکینہ نے پانی کو دیکھا ہوگا, کہا ہوگا چچا واپس آ جا چچا, اب پانی نہیں مانگو گی. ہاں تم خود اپنے آپ کو تماچے مار رہے ہو, سکینہ کو شمر تماچے مارتا تھا, سکینہ کو ہمارے ساتھ کو مارتا تھا. حسین در خیمہ تک پہنچے. اب جو بیبیاں تھیں جب بھی کوئی شہید جاتا تھا, ابھی تو رخصت پہ رکا ہوا ہوں, بھی تو شہادت تک جانا ہے حسین کی, جتنا دم ہوگا پڑھوں گا انشاءاللہ. جب بھی کوئی شہید جاتا تھا نا, بیویوں کے دل کو ڈھارس ہوتی تھی, کوئی چلا گیا حسین تو ہے نا خیمے میں. اب جب حسین جا رہے تھے, بنی ہاشم کی عورتوں نے حسین کو گھیر لیا تھا, چھوٹے چھوٹے بچے حسین کا دامن پکڑ کے کھڑے تھے. مین انیس پر ہزاروں سلام. کہتے بکھرائے بال اہل حرم ساتھ ساتھ تھے, پٹکے میں شاہدی کے سکینہ کے ہاتھ تھے. تھک گئے ہو کیا رو رو کے؟ تھک گئے ہو کیا؟ تھکنے کی رات نہیں آج. کوئی روتے روتے آج غش کھا جائے, حق ہے اس بات کا. آج شب عاشور ہے, آج کی رات شہیدوں کی رات ہے, کل کی رات اسیروں کی رات ہے. آج سکینہ کے پاس باپ موجود ہے, آج آخری رات ہے. کل کی رات یتیموں کی رات ہے. جب بھی حسین ذوالجناح پر سوار ہونا چاہتے تھے, کبھی اکبر آتے تھے, کبھی عباس آتے تھے, کبھی بچپن کا دوست حبیب آ جاتا تھا. حسین نے مقتل کی طرف دیکھا کہ یا فرسان الہیجا, ارے میرے شیروں کہاں رہ گئے. حسین جب کے چلے باد دو پہر رن کو, نہ تھا کوئی کہ جو تھامے رکاب توسن کو, سکینہ تھام رہی تھی ابا کے دامن کو. حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو, نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو, فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو. یہ مائک والے صاحب آواز تھوڑی بڑھا دیں, میرا کلیجہ ساتھ نہیں دے رہا. حسین ذوالجناح پہ بیٹھے, خدا آپ کو کربلا لے کر جائے. ممبر سے دعا دے رہا ہوں, اسی سال کے اندر اندر کربلا پہنچا حسین کی زری پر. جب حسین کی زری پر پہنچنا تو وہاں پر ایک مقام آج تک موجود ہے. ذوالجناح تھوڑا سا آگے بڑھا, آگے نہیں بڑھتا. یا حسین کہہ کے پھر رونا, آگے نہیں بڑھتا. کہے ذوالجناح مجھے پتا ہے تو صبح سے لاشیں اٹھا اٹھا کر تھک گیا, لیکن میرا وعدہ ہے یہ آخری زحمت ہے, اور وہ بھی ادھوری زحمت ہے. حسین کو جانا تو ہے, حسین کو واپس نہیں آنا. نظروں سے اشارہ کیا, صبح عاشور ہونے والی ہے, صبح سے ہم قریب ہو رہے ہیں, عاشور کا دن آنے والا ہے. نظروں سے اشارہ کیا ذوالجناح نے, حسین نے دیکھا قدموں سے لپٹی ہوئی معصوم سی بچی, 3 سال کی بچی. جن کے بچے ہیں بچیاں ہیں, اللہ انہیں سکینہ کے صدقے میں شاد و آباد رکھے. جب حسین اترے ذوالجناح سے, سکینہ کو گود میں لیا, یہ آخری موقع ہے. اہل دل ہو تو جملہ سننا, آخری موقع ہے جب بیٹی کو باپ کا پیار نصیب ہوا. پھر شمر کے تماچے تھے, عمر سعد کے کوڑے تھے, کہ بیٹی شاید تیرے لیے پانی لے کر آ جاؤں. کہ نہیں بابا, چچا باز بھی یہی کہہ کر گیا تھا, پانی نہیں چاہیے بابا. کہ اچھا, نانا سے کیا ہوا وعدہ نبھانا ہے. اچھا بابا, آپ جانا چاہتے ہیں؟ اب میں نوحے کا وہ جملہ پڑھوں, ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا. بابا ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا. حسین نے سکینہ کو سینے پر رکھا, کچھ دیر میں سکینہ کی آنکھ کھل گئی. کہ بابا خدا حافظ. جائیے بابا. ارے اب تو فوراً بھیج کیوں رہی ہے؟ کہ بابا خواب میں دادی فاطمہ زہرا کو دیکھا. کیا قیامت کا منظر ہے سبحان اللہ. یہاں پر حسین کے عزادار ہیں, پیٹ رہے ہیں اپنے آپ کو. یہی حق ہے شب عاشور کا. دادی نے کہا میری سکینہ, اے میرے سکینہ حسین کو نہ روک, اسی وقت کے لیے تو چکیاں پیس کے پالا تھا نا, جانے دے میرے حسین کو. حسین چلنے لگے, پھر سکینہ آ گئی, دامن کو پکڑ لیا. قم کے علماء سے میں نے یہ جملہ سنا ہے. کہا بابا چلے جائیے, لیکن اب میرے سر پر ایسے ہاتھ رکھو جیسے میں یتیم ہو چکی ہوں. میرے سر پر ویسے ہاتھ رکھو جیسے تم یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھتے ہو. یہ چھوٹے چھوٹے بچے آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں سکینہ کا صدقہ. بچے پیٹ رہے ہیں اپنے آپ کو, حسین کے علی اصغر کا صدقہ. حسین پھر زلجنہ پہ بیٹھے, آگے بڑھے, اندر جسم میں طاقت ختم ہو گئی. لیکن مجھے جتنا میں پڑھ سکا, چاہے زیادہ نہ پڑھ سکوں, لیکن اتنا گریہ کرنا حسین کی ماں راضی ہو کر جائیں. کہیں شب عاشور میرے حسین پر ایسا گریہ ہوا تھا محفل شہداء کربلا میں, انشاءاللہ جنت میں ہی کہاں گریہ. حسین ذوالجناح پر پہنچ گئے, مقتل میں پہنچے, تلوار کو بے نیام کیا ذوالفقار. حسین بتا رہے ہیں میں مظلوم ہوں لیکن مجبور نہیں ہوں. حسین نے تلوار نکالی, جنگ لڑنا شروع کی. چلاتے جاتے ہیں ذوالفقار, کہتے ہیں اس کی جنگ دیکھو جو تین دن کا پیاسا ہے, اس کو دیکھو جو تین دن کا بھوکا ہے. تم نے میرے عباس کو بھی مار دیا, تم نے میرے اکبر کو مار دیا, تم نے میرے بچپن کے دوست حبیب کو مار دیا. لڑتے لڑتے فرات کے قریب پہنچے, زین پر زور دے کر اٹھے, عباس بوڑھے بھائی کی جنگ دیکھی عباس. عصر عاشور آ گئی, صدا گونجی یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے اطمینان والے حسین پلٹا اپنے رب کی بارگاہ میں. حسین نے تلوار نیام میں رکھ لی حکم خدا سے, فوجیں پلٹنا شروع ہوئیں, کسی کے ہاتھ میں تلوار, کسی کے ہاتھ میں تیر, کسی کے ہاتھ میں نیزہ, کسی کے ہاتھ میں پتھر. حسین زخمی ہوتے گئے, چاروں طرف سے حسین پر پتھر برس رہے تھے, تلواریں برس رہی تھیں. میں کہتا ہوں اللہ جانے حسین کی ماں فاطمہ زہرا دیکھ رہی تھی. اتنے زخمی ہو گئے کہ کبھی ذوالجناح پر دائیں جھکتے تھے, کبھی بائیں جھکتے تھے. دور سے ہرملا کا تیر چلا, حسین کے سینے پر لگا. حسین زمین پر آ گئے, اے امام زمانہ مجھے نہیں پتا آپ کہاں ہیں, آج شب جمعہ بھی ہے, شب عاشور بھی ہے, یقین ہے کہ شاید کربلا میں ہو. اپنے جد کے حرم میں ایک لمحے کے لیے اس مجلس میں آئیے گا. میں آپ سے منسوب ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, میرا سلام اس شہید پر جب وہ زین سے زمین پر آیا تو نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا, تیرے پر حسین. ہاں سنبھلنا مشکل ہے, دیکھو اگر ہاتھ اس لیے جوڑ رہے ہو کہ میں مصائب روک دوں تو میں روکنے نہیں والا. میں تو یہ سوچ رہا ہوں شب عاشور ہے, مصائب جتنا پر اور 1400 برس بعد سننا مشکل ہے. ایک بہن تلے زینبیہ سے دیکھ رہی تھی, کہہ رہی تھی اے عمر سعد تو کھڑا دیکھ رہا ہے میرا ماں جایا حسین ذبح ہو رہا ہے. اب فوج یزید کہہ رہی ہے حسین زندہ ہیں یا شہید ہو گئے, مر گئے پتا نہیں. شمر کہتا اپنے گھوڑوں کا رخ خیموں کی طرف کر لو, اگر زندہ ہوں گے تو ضبط نہیں کر پائیں گے. حسین کوہنیوں پر زور دے کر پھر اٹھے, کہ فوج بے حیا میں زندہ ہوں. عصر کا ہنگام, حسین نے نماز عصر شروع کی, زخمی حسین پیاسا حسین سجدے میں سر رکھا. اب میں زیارت ناحیہ سے پڑھ رہا ہوں. شمر آگے بڑھا, وہ شمر جال سن علا صدر, شمر حسین کے سینے پر بیٹھ گیا. میں یہ سوچتا ہوں شمر جب بیٹھا ہوگا, سینے کا لفظ کہا نا امام نے, اس نے حسین کو پلٹ دیا ہوگا. شمر حسین کا اللہ اکبر, زبان کٹ جاتی ہے کہتے ہوئے. آگے جملہ کہوں اور یا حسین کہنا, صرف بیٹھا نہیں سینے پر, وقابض لحیتہ, اس نے حسین کی داڑھی کو پکڑ لیا. بس اب دم بالکل ختم ہو گیا, شہادت کی منزل قریب آ گئی. فضربتن بن ضربتن, 13 ضربتیں حسین کو لگتی رہی, خنجر کند تھا حسین کا گلا. علماء قم سے میں نے جملہ سنا ہے, آدم دیکھ رہے تھے کھڑے ہو گئے, کہ اللہ دیکھا نہ جائے گا, نوح اٹھ گئے, ابراہیم اسماعیل اٹھ گئے, حدیے کے محمد مصطفیٰ بلند ہوئے, علی بھی بلند ہوئے, حسین نے کہا اما, سب جا رہے ہیں اما, تو حسین کو چھوڑ کر نہ جانا, کربلا کے میدان میں صدا گونجی علاقت کو دل الحسین و کربلا, علاقت جو بے الحسین و کربلا, زلزلہ پلٹا, چھوٹی بچی آئی کہ بابا کو ذبح کیا تو کیا پانی پلا دیا تھا, ماتم کر لا, یا میرا بابا پیاسا مارا گیا, ہاں حسین کشتہ شد, ہاں حسین کشتہ شد, یا حسین یا حسین یا حسین.